السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله. مجدد آدم اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اور گر وہ نہ ہوں عالم نہیں. اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ اندھیری رات میں بس پر یا کار پر یا بائک پر بیٹھ کر سفر کیا ہوگا, سڑک پر اندھیرا گپ ہوتا, سامنے کی چیز نظر نہیں آتی, لیکن ہیڈ لائٹ جب آپ آن کرتے ہیں اور اس کی روشنی سڑک پر اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے گورنمنٹ نے کچھ سائن بورڈ لگا رکھے ہیں اور اس پر الگ الگ نشانیاں ہیں, کسی پر یرو لگا ہوا ہے تیر کا نشان اور کسی پر گیٹ بنا ہوا ہے اور کسی پر ٹوپی کے ٹائپ کا کوئی نشان بنا ہے, الگ الگ نشانات رہتے ہیں. جیسے ہی ہیڈ لائٹ کی روشنی ان بورڈوں پر پڑتی ہے اندھیرے میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ روشن ہو رہے ہیں, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, چمکنے لگتے ہیں, حالانکہ نہ اس میں روشنی ہے نہ اس میں چمک دمک ہے نہ اس میں بلب لگا ہے نہ اس میں کرنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف روشنی پڑی تو وہ لائٹ جیسے چمکنے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس میں بلب جل رہا ہے. وہیں پر پتھر ہے کالا تو کالا ہی رہتا ہے, وہ نہیں چمکتا لیکن وہ بور چمکنے لگتا ہے. بھئی پتھر بھی ہے ایک چیز اور وہ بھی ایک چیز ہے, ایک چمک رہا ہے ایک ویسے کالا کا کالا پڑا ہوا ہے. واٹ از ریزن, وجہ کیا ہے؟ وہیں پر چمکنے والا چمک رہا اور وہاں پر دوسری چیزیں چمکتی نہیں ہیں, ان میں روشنی نہیں آتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا, اس لیے کہ ان بورڈوں پر ایسی پالش ہے, ایسا کلر کیا گیا ہے کہ خود روشن نہیں ہے لیکن جب روشنی پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے, اور جو روشن نہیں ہے اس پر وہ استعداد وہ پالش وہ پینٹ اس کے اوپر نہیں ہے, اس لیے وہ جیسا کا ویسا. تو روشنی تو سب پر پڑی, کچھ چمکے اور کچھ ویسے ہی پڑے سڑے. سمجھے, میرے رسول 12 ربیع الاول کو ہمارے جیسے بن کر نہیں آئے,
بے شک
وہ ایسے آئے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اے حبیب, اے لوگوں, تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا ہے. اب یہ نور جب آیا تو پورے عالم میں پھیلا. ابو جہل نہیں چمکا, ابو لہب نہیں چمکا, عتبہ اور شیبہ نہیں چمکا, یہ ویسے ہی کہ ویسے ہی کالے کے کالے رہ گئے, لیکن بلال حبشی کالے تھے چمک گئے, حبش سے آئے تھے چمک گئے, عرب کا رہنے والا نہیں چمکا, سہیل روم سے آئے تھے چمک گئے, سلمان فارس سے آئے تھے چمک گئے, ابو لہب گھر میں تھا نہیں چمکا, اس کے دل پر ایمان کا پینٹ نہیں لگا ہوا, صداقت کا کی پالش نہیں تھی, اور جس پر پروردگار عالم نے ازل سے پالش کر ہی کے پیدا کیا تھا, مصطفیٰ کے ہیڈ لائٹ کا فوکس پڑا تو پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ, چمک گئے. ابو لہب نہیں چمتا, ویسے کا ویسا دھن دھوکڑا بنا رہا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا قرابت بیننا وبین ابی لہب. اب ابو لہب اور میرے درمیان کوئی رشتے داری نہیں, چچا تھا نا. اللہ کے رسول نے رشتہ کاٹ دیا, کیا سمجھے, یہ بلڈ ریلیشن کام نہیں دے گا جب تک کہ محبت رسول کا رشتہ کام نہ دے, ساتھ نہ دے اس وقت کوئی رشتہ کام نہیں دے گا. بیٹا کسی کا بھی ہو, نبی کا بیٹا آلے نبی ہے, کام نہیں دے. حضرت نوح نبی تھے, ان کا بیٹا غداروں کی جماعت میں چلے لگا رہا, گمراہوں کے ساتھ رہتا تھا. وہ گمراہ کیسے؟ قرآن فرماتا ہے کہ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. اے نہیں, ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر جانتے ہیں. گمراہوں کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی ہمارے جیسا بشر, ما نراك إلا بشرا مثلنا. قرآن فرماتا ہے نبی کو کون کہہ رہا تھا اپنے جیسا بشر؟ وقال الملأ الذين كفروا, جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لفنگے کرمنل کافر تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے ما نراك إلا بشرا مثلنا, اے نوح ہمارے جیسے بشر ہو. ایسے ہی اپنے جیسے نبی کو بشر سمجھنے والوں کی جماعت حضرت نوح کے بچے پر ڈورے ڈالنے لگی, پیٹھ پر ہاتھ رکھ رکھ کر کے ہمارے جیسا بشر ہے, اس کو لوگ نبی مانتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, دنیا کی بکواس کرتے تھے وہ نوجوان. اس گمراہ جماعت اپنے جیسا نبی کو بشر سمجھنے والی جماعت میں ہو گیا. کچھ سمجھے؟ آج ہمارا نوجوان بھی ایسی جماعت میں بڑی جلدی گھس جاتا ہے. ہم تو کسی نبی کے بیٹے نہیں ہیں نا, وہ تو نبی کا بیٹا, اور یہ اپنے جیسے بشر سمجھنے والوں کی جماعت میں چلا گیا. تعجب مت کرنا, مولانا کا لڑکا گمراہ ہوا تو تعجب کی بات نہیں, نبی کا لڑکا جماعت میں چلا گیا, کوئی روک سکا؟ حضرت نوح کو جلا لایا, خدا کی بارگاہ میں سچتا ریت ہوئے, اور عرض کی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ان سارے غداروں کو پروردگار عالم زمین سے ملیا میٹ کر دے, تباہ و برباد کر دے. طوفان آیا, آپ جانتے ہیں مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی, سارے غدار جب طوفان نوح میں ڈوب رہے تھے وہی نبی کا بیٹا بھی گپر گپر کر رہا. حضرت نوح نے دیکھا میرا بیٹا بھی بہا جا رہا ہے. قرآن فرماتا ہے وہ کنارے کنارے باہر چلا جا رہا تھا. جناب نوح نے کہا بیٹا سوار ہو جا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس جماعت کا ساتھ چھوڑ دے, کافروں کے ساتھ رہنا چھوڑ دے, کشتی میں آج بھی پناہ مل جائے گی. نہیں مانا, پہاڑ پر چلا جاؤں گا, آسمان پر چلا جاؤں گا, ابھی جاتا ہے جہاں مرتا ہے مر. نبی کی مدد نہیں لے رہا ہے, پہاڑ کی مدد لے رہا ہے. گمراہوں کا مزاج ہی ٹینڈ بینڈ ہو جاتا ہے. نبی بول رہے آنے دامن میں پناہ لے لے, بولتا نہیں. کالا سلا جب یا میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا. پہاڑ بچائے گا, نبی نہیں بچائیں گے. یہ ہے گمراہوں کا مزاج. پولیس بچائے گی, دوست نہیں بچائیں گے. یہی سے گمراہی کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. نبی بچانے کے لیے تیار ہے, بولتا میں نہیں آپ کے ساتھ آؤں گا, میں غیر اللہ کی مدد نہیں لوں گا, چلا جاؤں گا پہاڑ پر. جا رہا تھا پہاڑ پر, وحال بینہم الموت فکان من المغرقین. اتنے میں ایک لہراتی ہوئی اچھلاتی ہوئی موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا. کس کا بیٹا؟ خاندان پر فخر مت کرنا, مصطفیٰ کی ذات پر فخر, ایمان پر فخر کرنا, نسبت مصطفیٰ پر فخر کرنا, محبت رسول پر فخر کرنا. بیٹا تھا جدا دیا گیا حضرت نوح پر, ماں کے نب اے پروردگار یہ تو میرا بیٹا تھا. تو قرآن فرماتا ہے اے نوح اب یہ تمہاری خاندان کا نہیں رہا. خاندانی رشتہ قرآن نے کاٹ دیا, خاندانی رشتہ مصطفیٰ نے کاٹ دیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان محبت رسول میں سرشار ہے تو حبش سے آئے, ایران سے آئے, کہیں سے آئے, مصطفیٰ کے سینے سے لگنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور گھر کا چچا ہے اگر گستاخ نبی ہے تو اسے جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے. اور پوری سورہ تبت یدا اس پر نازل کر کے اس کی اور اس کے بیوی کی سلائی کھول دی گئی اور بتا دیا گیا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم. گھر میں تھا چمکا نہیں اور حبش سے آئے وہ چمک رہے ہیں, استعداد لے کر آئے. اسی طرح دوستو آج کی دنیا میں بہت سے چہرے چمکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ چمکتے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور زیادہ چہرہ کالا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے ہمارے علماء کہتے نورانی لگ رہے ہیں. اور کہیں مناظرہ اگر ہوتا ہے اور سی ڈی آپ دیکھ لو تو ان کا اسٹیج ایک طرف, اپنا اسٹیج ایک طرف. بلا مبالغہ کہتا ہوں, انہی میں کا کوئی منصف مزاج تو بول دو کہ ادھر والے اچھے لگ رہے ہیں کہ ادھر والے اچھے لگ رہے ہیں. وہ خود ہی بتا دے گا کہ کدھر والے اچھے لگ رہے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت ہے. بنارس میں غیر مقلدوں سے مناظرہ تھا, اس میں میں بھی حاضر تھا. وہاں کا پولیس کمشنر وہاں بیچ میں بیٹھا تھا اور مناظرہ چل رہا تھا. تو پولیس کمشنر بولتا ہے ادھر کے مولانا, ہم لوگ داہنی طرف تھے, کہنے لگا یہ داہنی طرف والے رائٹ ہینڈ والے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور یہ جو لیفٹ ہینڈ بیٹھے ہیں یہ تو بڑے لوگ عجیب سے لگ رہے ہیں, یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہی وہابی ہیں. یہ کون ہے؟ بولے یہ سنی ہے. بولے ہمارے ہاں ان کی رپورٹ ہے کہ یہ بڑے آتنکوادی ہوتے ہیں, کریمنل لوگ ہوتے ہیں. چہرے ہی دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. الحمدللہ ذرا سی محبت رسول کی روشنی پڑی تو چمکنے لگتا ہے. یہ ہے سنیت کا مزاج. تم اللہ کی طرف سے چمکنے کی استعداد لے کر کے آئے ہو اور مصطفیٰ چمکانے کے لیے آئے ہیں, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے جب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا چمکانے والے.
ہم خود نہیں چمک سکتے، کوئی چمکانے والا ہوگا جب ہی چمکیں گے۔ چمکانے کے لیے مصطفیٰ آئے، چمکنے کے لیے احمد رضا آئے، چمکنے کے لیے سنی آئے۔ انشاءاللہ یہاں بھی چمکو گے، وہاں بھی چمکو گے۔ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اسی چراغ کو جلانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نبی کی محبت کا چراغ جلاؤ گے نا، جلاؤ گے، اندھیری رات آئے گی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب آپ سن چکے کب اندھیری ہے تو چراغ لے کر کے چلو۔ جب آپ کو معلوم ہے مجھے جانا ہے اور ساری بتیاں بجھی ہوئی ہیں تو ٹارچ لے کر چلو گے کہ نہیں؟ یہ ٹارچ، یہ روشنی، یہ چراغ آج ہی تم اس کو جلا لو۔ لیکن میں نے غلط کہا، جل رہا ہے چراغ، جل رہا ہے بچا لو۔ سب آدمیوں کا چراغ جل رہا ہے، جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بچانے کی ضرورت ہے۔ جب زور سے ہوا چلتی ہے تو جلتے ہوئے چراغ کو کیسے بچایا جاتا ہے؟ ادھر سے ہاتھ، ادھر سے ہاتھ، اور لالٹین ہے تو اس میں چمنی لگا دی جاتی ہے، چراغ بچ جاتا ہے۔ آج ہمیں جلتے ہوئے چراغ کو بچانا ہے، اور اگر کسی کے چراغ میں تیل کم ہو رہا ہے، تیل کم ہوتا ہے تو ڈم ڈم ہو کے چلا جاتا ہے، تو چراغ میں تیل ڈال جاتا ہے۔ بولیں کہ تیل کہاں ملتا ہے؟ بریلی شریف میں ملتا ہے۔ اور اگر بتی کم ہو گئی ہے، بتی اس کو کیا بولا، بتی ہوتی ہے نا، بتی اگر کم ہو گئی بتی لگا لو۔ آپ بولو گے بتی کس کا نام ہے؟ مسلک آلہ، محبت رسول کا تیل ڈالو اور مسلک آلہ حضرت کی بتی لگاؤ، اور اگر بجھ گیا ہے تو جلاؤ۔ کہیں سے جلاؤ؟ ماچس کی ضرورت پڑے گی، ماچس کی ضرورت پڑے گی نا۔ ماچس لاؤ، رگڑ دو اور لگا دو۔ ماچس کی ڈبی دیکھا جاتا ہے، اس میں کتنی کاڑیاں پیلیاں ہوتی ہیں، 50-40 اس پر لکھا رہتا ہے، الگ الگ کمپنی کی کاؤنٹنگ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس میں 50 پیلیاں ہیں، جو تیلی ہوتی ہے، تیلی بولتے کیا بولتے ہیں، کاڑی، ہاں کاڑی لگانا بولتے، کہیں جھگڑا لگانا بولے کاڑی لگانا، تو اس میں 50-50 کاڑیاں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں ٹانگ پھیلا کر سوتی رہتی ہے، غافل ہے نا، سر پر پگڑی بنی ہوئی ہے اس کے، آپ کھول کے دے دو، مسالہ لگا رہتا ہے کہ نہیں، ہے نا، لیکن غافل ہے، اس لیے روشنی نہیں نظر آ رہا، ٹانگ پھیلا کر ریسٹ ہاؤس میں 50-50 ہو رہی ہے، کوئی خوف نہیں، جیب میں ہے اس بھی پرواہ نہیں، ہاتھ میں ہے کوئی پرواہ نہیں، دکان میں پڑی ہے کوئی پرواہ نہیں، خطرہ نہیں کسی کو، غافلوں سے خطرہ نہیں۔ لیکن ایک کی ٹانگ پکڑ کے نکال اور بولو ماچس کی ڈبی پر ادھر اور ادھر مسلح لکھا رہتا ہے، لمبا لمبا مسلح رہتا ہے، ادھر اور ادھر دو طرف مسلح رہتا ہے، مسلح سمجھ گئے نا، جائے نماز. تو ماچس کی ڈبی پر دو طرف مسالہ لگا رہتا ہے, سب دکھی رہتی ہے, اس کی ٹانگ پکڑ کے کہو کہ سجدہ کر. جیسے ہی وہ سجدہ کرے گی اونکاری جلنے لگے گی. اب جب جل رہی ہے اس کا چہرہ روشن ہو گیا, اب کسی کی مجال نہیں کہ ہاتھ میں پکڑے جیب میں رکھے. رکھے گا بولے ذرا جیب میں رکھ دے. ارے بولے پچاس تو ہے تم نہیں ڈرتا. ارے پچاس سوئے ہوئے ہیں اور یہ جاگ رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. اب اس لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو جیب بھی جلے گی, جیب والا بھی جلے گا. اب یہ جاگا ہوا ہے, اے لوگوں جاگ جاؤ. یہ سنی ٹانگ پھیلا کے جب تک سوتا رہتا ہے لوگ اس کا مذاق بناتے رہتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں مسلے پر سجدہ کر لے تو بھی روشن ہو جائے گا, دل کا چراغ بھی روشن ہو جائے گا. تو اب جاگو گے کہ نہیں, کسی سے شکایت مت کرو کہ لوگ ہمارے آدمی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں, وہ ابھی بنا دیتے ہیں. تم کیا کر رہے, کام پھیلا کے سوتے رہو گے؟ اٹھو, مسالہ اللہ نے لگا دیا ہے اور وہ گھستے ہیں اور ہم گھسیں گے تو جانا, وہ کریں تو کٹانا. وہاں بھی نشان, یہاں بھی نشان, ہمارے پیشانی پر کوئی نشان نہیں, چہرہ جگمگاتا ہے اور ان کی پیشانی پر نشان. جو مسالہ بیکار رہتا ہے اس کو گھستے جاؤ, گھستے جاؤ, گھستے جاؤ, روشن ہوتا ہی نہیں. آخر کار میں بھک بھک ہو کر کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارا معاملہ ایک مرتبہ سجدہ کیا, دن دن پورا مرتبہ. سجدہ کرنا تمہارا حق ہے, ان کا حق نہیں. ان کا تو مسالہ چھوٹتا جا رہا ہے, چھوٹتا جا رہا ہے. حق ہمارا ہے اور تم چور ہے. گمراہیت کی بارش میں اپنی ماچس کو بھیگنے بھیگنے مت دینا. اگر بھیگ جاتا ہے تو پھر جلتا نہیں ہے, اگر بارش آ رہی ہے تو نو سو خواجہ کے دامن میں چھپ جاؤ تاکہ پھر راشٹریت کی بارش سے تم محفوظ ہو جاؤ. اور جب مسلے پر سر رکھو تو تم بھی روشن, کے آپ بھی روشن, گھر بھی روشن, محلہ بھی روشن. اب تم کو ایسا بڑھنا ہے, خالی نعرہ لگا کر کے آج تک ہم نے کچھ کام نہیں کیا. یاد رکھنا, نعرہ بہت اچھی چیز, نعرہ بری چیز نہیں ہے, لیکن خالی نعرہ نعرہ نماز میں اس کا فائل نہیں. نعرہ تو خوشی میں سنی لگاتا ہی ہے. وہاں بھی پوچھتا ہے نعرہ کی نعرے کی اس کا ثبوت کہاں تھا, اس کو آج تک ثبوت ہی نہیں ملا, اس لیے اس کو اپنی نسل کا ثبوت نہیں. نعرے کا ثبوت کہاں ملے. حضرت عمر جب ایمان لائے دارے اصل میں, تفصیل ہے مولانا قلندر اور مخدوم ملت سے پوچھ لینا. حضرت عمر جب ایمان لائے دارے اصل, جو صفا مروہ کے بیچ میں مکان تھا, وہاں جب ایمان لائے تو صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی. حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے اس دن اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور یہ الفاظ ہیں کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں گونج گئی, اتنی زور سے نعرہ لگایا. پھس پھسا نعرہ مومن کا نہیں ہوتا, ایسا نعرہ کہ لوگوں کے نعرے اکھڑ جاتے ہیں. آپ نعرے اکھڑنا نہیں جانتے, ناف کرتے اس کو کیا بولتے, نعرہ اکھڑ گیا. ہمارے یوگے میں نعرہ اکھڑ گیا تو سنی نعرہ لگاتا ہے عین سے, اور ان کا نعرہ علی سے اکھڑ جاتا ہے. تو ایسا نعرہ سنی کا ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہے. ہمارے ہاں تو ہر چیز کا ثبوت بھی ہے. امام احمد رضا کا یہی تو احسان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اختلافی مسئلے کو ایسا مبرہن دلیلوں سے جکڑ دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اندھیرے میں اگر اندھا بھی دیکھے تو اس کو روشنی نظر آئے, لیکن یہ اندھے نہیں ہیں, ان کے اندر دم ہی نہیں ہے, یہ مردے ہیں, مردہ نہیں دیکھتا. آپ صلوات و سلام پڑھیں گے آخر میں کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, پڑھتے ہیں. پوچھ کہتے ہیں کہ بدعت ہے, بدعت ہے, یہ نیا کام ہے. ارے نیا کام نہیں ہے, اس سے پرانا کام اور کوئی نہیں ہے. صلوات و سلام سے پرانا کام اور کوئی نہیں ہے. آپ بولے اتنا پرانا, ہاں جب آپ دنیا میں نہیں آئے جب سے یہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اکیلے تھے جنت میں, دوسری انسانی شکل جنت میں نہیں تھی. حور تھے, غلما تھے, جبریل تھے, میکائیل تھے, سب فرشتے, فرشتے ہی فرشتے, نورانی شکل تھی, لیکن آدم جیسا کوئی چہرہ نہیں تھا. حضرت آدم اندر اندر سوچ رہے تھے میری برادری کا کوئی نظر نہیں آتا, کہیں بھی آپ کتنی اچھی جگہ پہنچ جائیں اگر کوئی جان پہچان والا اپنے جیسا مل جاتا ہے تو آپ کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں. تو جنت میں کوئی انسانی چہرہ نہیں تھا, تو دل میں ایک خلش تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر غنودگی طاری کر دی, فرشتوں سے کہا ان کا آپریشن کرو. آپریشن ہوا اور ادھر بائیں طرف کی ایک ہڈی جو پچھلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے نکالی اور نکال کر کے رکھوا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہڈی عورت بن جا, تو عورت بن گئی. حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حسن و جمال کی پیکر انسانی شخص سامنے موجود ہے. چاہا کہ ان سے ملاقات کریں, بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میری تنہائی میں ایک میرے جیسی صورت کو نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قف یا آدم, اے آدم ٹھہر گئے. آدم ٹھہر گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا جنت کے فنکشن سال میں نکاح کا, جبریل میکائیل گواہ تھے, براتی فرشتے تھے, حضرت حوا کو حوروں نے سجایا اور حضرت آدم دولہا تھے ان کو فرشتوں نے سجایا. اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا تو اب حضرت آدم نے چاہا کہ پھر ملاقات کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہ یا آدم رک جایا, پہلے اپنی بیوی کا مہر ادا کرا. حضرت آدم نے عرض کیا مولا مہر کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا تمہاری نسل میں آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد اور محمد ہوگا, ان پر صلوات و سلام پڑھ دو. جنت میں نکاح ہوا پہلا, ابھی اولاد نہیں ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے, نہ یہ ہے نہ یہ ہے, نہ ایریل ہے نہ آرکن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم درود و سلام پڑھو, صلوات و سلام پڑھو, یہی تمہارا مہر ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے تین مرتبہ صلوات و سلام, ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سات مرتبہ, ایک روایت نقل کرتے ہیں تیرہ مرتبہ, ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سترہ مرتبہ آپ نے صلوات و سلام پڑھا. جب صلوات و سلام پڑھ لیا حضرت آدم نے نکاح کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کی اجازت دی. اب جب تک میاں بیوی ملیں گے نہیں اولاد ہوگی, بولو ہے کوئی اس میں ایسا؟ نہیں ہوگی نا کوئی اس میں ایسا تو ہے نہیں, نہیں ہے نا؟ الحمدللہ نہیں ہے کہ جس کے نہ ماں کا پتا ہو نہ باپ کا پتا ہو, نہیں ہے نا کوئی؟ یہ تو پروردگار عالم کا نظام ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت حوا کو آدم سے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ سے پیدا کیا. بس اس کے بعد نظام عالم یہ ہے کہ جب تک میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوگا اولاد ہے کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرض کرو تو فرض محال کرو,
اگر صلوات و سلام نہ پڑھتے تو حضرت حوا سے ملنے کی اجازت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا مت ملو، پہلے مہر ادا کرو، مہر ادا کیا تو ملنے کی اجازت، اگر مہر ادا نہ کرتے بفرض محال حضرت آدم تو ملنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا حضرت حوا سے، اور جب ملتے نہیں تو یہ دنیا ہوتی کہاں سے ہوتی؟ ارے نہ چمبوریے ہوتے، نہ تمبوریے ہوتے، نہ ارتھنگ ہوتا، نہ ایڈیل ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، پوری مانو جاتی اور انسانیت پر صلاۃ و سلام کا احسان ہے، صلاۃ و سلام پڑھا دینا تو انسانیت کا عالم آباد ہوا ہے، یہ ہے وہ صلاۃ و سلام۔ تم بولتے یہ نیا کام ہے، یہ پرانا کام کوئی نہیں، تو بھی نہیں، تیرے باپ، تیرے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا کوئی بھی نہیں تھا، جب سے چلا تو سلام چلا ہے، اور کہاں سے چلا؟ یہ رواج جنت سے ہے، تو جو جنتی ہے وہ جنت کا رواج، جنت کا کام جنتی کرتا ہے، جہنمی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، تو صلاۃ و سلام جنت والا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو کرنے کا حق دیا ہے، کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور گنگاوتی والوں کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ اے سنیوں، جب نکاح تمہارے ہاں ہو تو نکاح کے بعد کھڑے ہو کر دو ہی مصرع صلاۃ و سلام، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سنی کا ہے، اور صلاۃ و سلام کا رواج ڈال لو تاکہ سنی اور سنی دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ آج کل جب اذان ہوتی ہے اور پہلے درود پڑھ کے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ مسجد کس کی، اذان سن کر سمجھ میں آ جاتی ہے یہ سنی کی ہے، اور یہاں ڈائریکٹ اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ گیا کام۔ ایسا کام کرو کہ تمہاری سنیت اور حقانیت کی پہچان بھی ہو جائے، اور ایسے کام سے بچو کہ جتنے کالے سب باپ کے سالے نظر آئیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، گھوڑا گھوڑا نظر آنا چاہیے، گدھا گدھا نظر آنا چاہیے، اور جہاں گھوڑا گدھا سب ایک ہی ہو تو ہم ایسی مجلس میں نہیں جاتے، اور نہ ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو امتیاز سنیت کا قائم رہنا چاہیے، سڑک پر صراط مستقیم پر تم ہو، اور نور مصطفیٰ کا لائٹ جب پڑے تو چمکنے لگو، جب تمہاری مجلس ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو، کیونکہ یہ جنتیوں کا کام ہے، جنتی وہ کام کرتا ہے جس کا رواج جنت سے چلا۔ ہمیں ہمارے پاس ثبوت کا انبار ہے، دلیل کا انبار ہے، ہم لوگ دلیل نہیں ہیں، جو بولتے ہیں چھپے کی بات بولتے ہیں، اور کہتے فاطو برہان کو لم کن تم صادقین، تم دلیل لاؤ، خالی ہم سے دلیل مانگتے ہیں۔ دوستو میری بات بہت آگے بڑھ گئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میلاد النبی، حضور تشریف لائے اس کا ثبوت میلاد پہلے پڑھا کس نے؟ میلاد کا ذکر، میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا تذکرہ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میلاد کرنا شرک اور بدعت ہے، ان سے پوچھئے میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میلاد تو شرک کو توڑ دیتا ہے، شرک کی کمر کو بالکل بختی کر دیتا ہے، شرک کے نشان کو میلاد مٹا دیتا ہے، میلاد کو پیدائش کو کہتے ہیں۔ ہم نبی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں کہ اے لوگو نبی کے معجزات دیکھو، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھو، پھر بھی ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا وہ ہے رب جلیل یوں نہ وہ پیدا کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کی اولاد ہے نہ ہمارا رب کسی کی اولاد ہے, لیکن جناب مصطفیٰ کو معجزات کو ہم دیکھتے ہیں لیکن انہیں خدا نہیں کہتے, اللہ کا بندہ عبداللہ کا نور نظر اور آمنہ کا رخت جدھر ہی مانتے ہیں. یہ ہے میلاد کا کمال, میلاد کے شرک کا سارا زور ٹوٹ جاتا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پرندہ پیدا کرتے ہوئے دیکھا, روح پھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بہتے اور سنی مسلمان کو داد دیجئے کہ مصطفیٰ کو سورج پرچاتے دیکھتا ہے پھر بھی خدا نہیں مانتا. اب تو ہوا رسول کر
میلاد
نے پورے جہان کے نظام کو بدل دیا, شرک کو ختم کر دیا. میلاد مصطفیٰ نے ماں بہنوں کی عظمت و عزت کو بلند کر دیا ہے. میلاد نے انسان کے اخلاق کو درست کر دیا ہے. میلاد مصطفیٰ نے چوروں کو شہنشاہ بنا دیا ہے. میلاد مصطفیٰ نے اور جاہلوں کو عالم قرآن بنا دیا ہے. میلاد مصطفیٰ نے بچھڑوں کو گلے ملا دیا ہے. میلاد مصطفیٰ نے بندوں کو خدا سے ملا دیا ہے. میلاد مصطفیٰ کی وہ برداری. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے نوجوان کچھ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ اطاع الرجل زوجته وابقى امہم. آخر زمانے میں لوگ اپنی عورت کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے. سمجھے گر میڈم کہے گی پنجابی سوٹ لاؤ, ہائی ہیل سینڈل لاؤ, آئی ایم ریڈی مائی ڈال ڈال فوراً جوان. اور اگر ماں کہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا دے تو کہے گا ابھی فرصت نہیں. ماں کا بستر نہیں بچھائے گا اور بیوی کا پائجامہ دھوئے. یہ آج یہ میں سکتی ہوئی رد پر ہاتھ رکھ رہا ہوں. اے نوجوان ماں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدامکم, کہ یہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کو اتنا بڑا اسٹیٹس رسول اکرم کے میلاد نے دیا ہے. آپ کے میلاد کے پہلے عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. میلاد مصطفیٰ نے دفن نہیں کیا بلکہ اس کی حیثیت کو اتنا بلند فرمایا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت. ان کی اطاعت خدا کی رحمت ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لیا ہے کہ اگلے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس زمانے میں ایک نیک پاک باز مرد تھا, بہت غریب تھا, میاں بیوی دونوں نیک تھے. جب اس کا آخری وقت ہوا تو اس کے پاس ایک گائے تھی, اسی پر اس کے گھر کا سارا خرچ چلتا تھا. اس کا دودھ دوہتا تھا, بچے ہوتے تو بیچتا تھا اور کوئی اس کا بزنس اور کاروبار نہیں تھا. آخر وقت میں اس نے دیکھا کہ ابھی میرا ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کی گود میں ہے میرے بعد وہ گائے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا, تو اس نے اس کا جو آخری بچہ گائے کا تھا اس کا بھی بچہ اور گائے نے بھی ایک خوبصورت بچیا جنم دی تھی. کیا کہتے ہیں گائے کے بچے؟ بچڑا نہیں, بچڑا تو اس کا مرد ہوتا ہے. پاڑی پاڑی سمجھ گئے بھائی؟ بچیا مرد عورت نہیں, عورت مرد بچہ نہیں, عورت بچہ پاڑی بولتے ہیں, پاڑا پاڑی. تو ایک بچیا اس گائے کو ہوئی، گائے کو اس نے بیچ لیا اور بچیا کو جنگل میں لے کے گیا اور جا کر کے خدا کے حوالے کیا، اے پروردگار عالم اس بچیا کو میں تیری امان میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ بچیا جب گائے بن جائے تو اس کو لوٹا دینا، یہ دعا کر کے جنگل میں بچیا کو چھوڑ کر آ گیا۔ دیکھو ایمان کتنا مضبوط، جنگل میں شیر ہے، ریچھ ہے، ہاتھی ہے، خونخوار جانور ہے، یہ چھوٹا سا گائے کا بچہ اسے کوئی بھی چٹ کر جایا، لیکن خدا کی امان اور حفاظت میں دے کر آیا تھا۔ اس نیک بندے کو یقین تھا کہ اس گائے کے بچے کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایمان کی توانائی تھی۔ اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ بڑا ہوگا، ادھر بچیا بڑی ہو رہی تھی، ادھر بچہ گھر میں بڑھ رہا تھا، پل رہا تھا۔ جب یہ کام کاج کے لائق ہو گیا تو یہ بچہ غریب تھا، جنگل میں جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا، بازار میں لا کر کے لکڑیوں کو بیچتا اور اس کی جو کمائی ہوتی اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتا، ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا اور ایک حصے سے گھر کا خرچ چلاتا اور ایک حصہ اپنے ماں کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیتا، ماں یہ تیرا ہے۔ دن بھر کی کمائی کو تین حصے میں ڈیوائڈ کرتا، ایک راہ خدا میں خرچ کر کے ثواب حاصل کرتا اور ایک حصہ سے گھر کا خرچ چلاتا اور ایک حصہ ماں کے ہاتھ پر دے دیتا۔ کتنا نیک وقت لڑکا، اس طرح سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹا اتنی سخت تیری زندگی ہے کہ دن بھر رات بھر دن بھر پر جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے اور رات ہوتی ہے تو رات کے بھی تین حصے اس نے کیے تھے، ایک حصے میں نماز پڑھتا تھا، ایک حصے میں سو جاتا تھا اور ایک حصے میں ماں کی خدمت رات کو، کمائی کے بھی تین حصے اور رات کے بھی تین حصے اس نے کیے، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے آرام کے لیے اور ایک حصہ ماں کا ہاتھ گاؤں دباتا تھا، سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے لیل و نہار تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے پالی تھی، اس کی ایک پاڑی تھی جسے جنگل میں چھوڑ کر کے آیا تھا، خدا کی حفاظت میں دے کے آیا، میرا ایمان ہے کہ وہ گیا تو وہ بچیا اب گائے ہو گئی ہے، جا اسے پکڑ کے لا، لیکن ایسا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی، جا کر کے آواز دینا، ابراہیم و اسحاق سے رب کی قسم دینا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ جب یہ گیا تو دیکھا ہے خوبصورت گائے جس کی کھال پیلے رنگ کی تھی، تسر الناظرین قرآن پر مارا، دیکھنے والا خوش ہو جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بال بال سے ایسا لگتا تھا کہ نور نکل رہا ہے، ایسا خوبصورت کلر اس کا تھا۔ جیسے ہی یہ جنگل میں گیا تو سامنے وہ بچیا چر رہی تھی، انسان کو دیکھتی تھی تو بھاگتی تھی، جب وہ بھاگنے لگی تو نوجوان نے کہا کہ ابراہیم و اسماعیل کے رب کی قسم میرے پاس چلی آئی۔ جیسے ہی اس جانور نے سنا، فوراً بھاگتے ہوئے جانور حضرت اس بچے نوجوان کے پاس آ کر کے وہ کھڑی ہو گئی، اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پکڑ کر کے لے کے چلا گھر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور وہ بچیا ایسے مڑ کے کہتی ہے، جناب آپ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیے تاکہ پیدل چلنے کی مشقت سے آپ بچ جائیں۔ لڑکے نے کہا، سن میری ماں نے کہا گردن پکڑ کر گھر لانا، سوار ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، میں اپنے ماں کی نافرمانی اور حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ پھر وہ گائے بولتی ہے، نوجوان سن، اگر میری پیٹھ پر میرے کہنے سے سوار ہو جاتا تو میں تیرے قبضے میں کبھی بھی نہیں رہتی، بھاگ جاتا، لیکن تو نے اپنے ماں کی بات مانی، اب تیری زبان میں یہ اثر ہو گیا کہ یہ سامنے والے پہاڑ سے اگر تو کہے اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ زبان میں تاثیر واقعیت کی وجہ سے ہے. وہ گردن پکڑ کر کے گھر لے کر کے گیا, گھر پر بانٹ دیا. ماں نے کہا بیٹا ایسا کر اس کو بازار لے جا کر کے بیچ دے تاکہ جو پیسہ ملے اس سے کچھ کاروبار کر اچھی قیمت ملے گی. تو ماں سے کہا ماں کتنے میں بیچ دے؟ تو کہا 3 دینار میں بیچ دے. 1 دینار 8 آنے وزن, آدھے تولے کا سونے کا سکہ. تو 3 دینار کتنا ہو گیا؟ 1.5 تولا. اس زمانے میں 1.5 تولے کی قیمت بہت ہوتی تھی, اب تو سونا بہت بڑھ گیا, آج کل بھی بہت ہے. 1.5 تولے میں بیچنا اسے 3 دینار میں. لیکن جب سودا ہو جائے تو بیٹا مجھے آ کر پوچھ لینا کہ یہ گائے اس کے حوالے کروں کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. یہ لے کے جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کو بیچنے جا رہا ہے. کہا بہت خوبصورت جانور ہے, بیچ لو, کتنی قیمت لوگے؟ کہا 3 دینار. کہا لو 3 دینار لے لو. کہا لیکن میری ماں نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب سودا پکا ہو جائے تو پھر مجھ سے پوچھ کے جانے گا. تو اب میں جاؤں گا اپنی ماں سے پوچھ لوں گا, پھر آپ کے حوالے مال کروں گا. اس نے کہا پوچھنے مت جاؤ, 3 کے بجائے 6 دینار لے دو اور گائے میرے حوالے کرو. بیٹے نے کہا نہیں, ماں سے وعدہ کیا ہے, پوچھوں گا تب دوں گا, مجھے 6 دینار نہیں چاہیے, ماں کی اطاعت چاہیے. اس نے کہا اچھا جاؤ ماں سے پوچھ کے آؤ. گیا تو ماں نے کہا جا بیٹا 6 دینار مل رہا ہے, اور اچھا ہے, لے لے 6 دینار دے دے, لیکن جب دینے کا معاملہ ہوگا پھر مجھ سے پوچھ لے. گیا تو کہا صاحب میری ماں راضی ہوگی 6 دینار میں سودا پاتا. تو کہا لاؤ 6 دینار لو. کہا نہیں, دینے سے پہلے پھر پوچھنے جاؤں. تو اس نے کہا کیا بار بار ہے, اچھا 12 دینار لے مت دار, دے دے مجھے. جانور کہنے لگا نہیں, میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے, پوچھوں گا سوچوں گا, 12 دینار کی لالچ نہیں ہے, ماں کی اطاعت کا مجھے کیا. گیا پھر ماں تو 12 دینار دے. تو ماں کہنے لگے بیٹا وہ کوئی آدمی نہیں ہے, فرشتہ ہے جو تمہارے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا. اب جا کر کے مجھ سے پوچھنا کہ جناب اب معاملہ راز معلوم ہو گیا, بتائیے بیچوں کی نہیں بیچوں, اور بیچوں تو کتنے میں بیچوں میری نانی. تو فرشتے نے کہا اس کو ابھی مت بیچو, گھر لے کے جاؤ, اور جب بیچنا ہے تو ایسے سستے دام میں مت بیچنا. کہا کتنے میں؟ کہا اتنا اس کا دام لگانا کہ اس کی کھال میں پورا سونا بھر کے جو دے گا اسے بیچا جائے, یا گائے کے وزن کیا جائے, جتنا سونا اس کے وزن کے برابر ہوگا جو اتنی قیمت دے گا گائے اسی کو بیچی جائے گی, اتنی قیمت سے کم اس کا مارکیٹ نہیں ہے, لے جاؤ. اب وہ گھر لے کر کے آ گیا. ماں سے کہا وہ تو گائے کے وزن کے برابر جو اس کی قیمت سونے میں دے گا اسے یہ جانور دیا جائے گا, دوسرے کے ہاتھ نہیں بیچا جائے گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بانٹ دو. انہی دنوں میں بنی اسرائیل میں ایک مڈر ہوا. مڈر جانتے ہیں؟ ایک بوڑھا تھا بہت مالدار تھا, اور اس کا بھتیجا تھا جو تنہا اس کا وارث تھا. بڈھا مرتا نہیں تھا اور یہ جوان انتظار کرتا تھا کہ یہ کب مرے کہ مال میرے پاس آئے. نہیں مر رہا تھا, نہیں مر رہا تھا, نہیں مر رہا تھا. تو شیطان نے کہا مرڈر, مال کی وجہ سے آدمی کیا کیا حرکتیں کرتا ہے. رات کو اٹھا, چھری لیا اور چچا کو ذبح کر دیا. ہو تو گیا مڈر, اب کیا کرے؟ بورے میں بھر کر کے دوسرے محلے میں لے جا کر کے اس کی لاش کو ڈال دیا. اب جب صبح ہوئی تو دل چلا رہا ہے, لوگوں چلو میرے چچا کا مرڈر کسی نے کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے, پکڑو کہاں ہے کیا ہے. دیکھا گیا تو اس کی لاش دوسرے محلے میں پڑی ہے. اب اس نے دعویٰ کیا کسی محلے والوں نے میرے چچا کو قتل کیا. اب دونوں محلے کی لڑائی, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کا قاتل کون ہے, مدد کرنے والا کون ہے. حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے کہ حضور آپ اس رات کو فاش کیجیے, اس کا قاتل کون ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تم نے قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے کہ اس نے قتل کیا, وہ کہہ رہا اس نے قتل کیا, جس کو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اب اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اے موسیٰ فرما دیجئے کہ ایک ایسا جانور خرید کر لائے اور ذبح کرے. تو قوم نے کہا کہ ایک تو ہم مردہ پہلے ہو گیا ہے, اب دوسرے اور جانور کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے وہ بتائیے, آپ بول رہے ہیں قربانی کرو بسم اللہ اللہ, تو کیا آپ ہم سے اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم سے کوئی مذاق اور اکٹھا نہیں کر سکتا, میں نبی ہوں, نبی اس قسم کی صوفیانہ باتوں سے محفوظ ہے. تو قوم نے کہا قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہیا, آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان کرے کہ وہ لا فارغ الجداد, نہ بالکل جوان ہو نہ بالکل بوڑھی ہو, میڈیم سائز کی ہو. پھر انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا رنگ ہو کہ تسر الناظرین, کہ جو دیکھے تو خوش ہو جائے, آنکھوں کو بھائے. پروردگار عالم نے اس کے سارے صفات بنائے, ایسا جانور خرید کر کے لاؤ اور اسے ذبح کرو. تلاش کرتے 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 لوگ اسی جوان کے گھر پہنچے جہاں وہ جانور لگا ہوا تھا. ارے کہا یہی ہے جس کو موسیٰ نے بتایا تھا, بالکل ٹھیک ویسے ہی نظر آ رہا. پوچھا بیٹے کتنے میں بیچے گا, تو بولے جو اس کا وزن کے برابر سونا دے گا اسے میں بیچے. بولے اتنا مارکیٹ ہائی ہو گیا, 3-4 دینار کی جائے اور سونا. بولے نہیں اس سے کم ایک پیسہ نہیں ہوگا, لینا ہے تو لو, نہیں تو جاؤ. وہاں تو معاملہ پھنسا تھا. دیکھو اللہ کس طرح سے اپنی مشیت اور اپنے عالم نے کس طرح سے نظام چلاتا ہے, آدمی کا ذہن وہاں نہیں پہنچ سکتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک پیسہ بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور یہودی مالدار ہمیشہ سے, کہا کوئی بات نہیں, اتنا سونا لایا گیا, گائے کو تولا گیا اور سونا بچے کے حوالے کیا گیا, اور وہ جانور لے کر کے گئے وہاں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کیا گیا. جب وہ ہو گیا, حضرت موسیٰ کے پروردگار عالم نے فرمایا پروردگار عالم کدا لے گا ماتا. جب وہ ذبح ہو گیا جانور, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قوم سے کہو کہ اس کے بدن کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے, اور جو مقبول ہے مرا ہوا ہے اس کو مارے. دم گجا لیا اور پیاس سے اس کو جو قتل کیا گیا تھا مارا. جیسے ہی مارا تو بڑھ گیا. دیکھا یا آپ نے اللہ کی طرح زندہ تھا. حضرت موسیٰ نے نہیں مارا تھا, ان کے قوم کے ایک آدمی نے اس ٹکڑے کو لیا اور مردے کو مارا, تو بیٹھ گیا. حضرت موسیٰ کا تو کمال اپنی جگہ پر ہے, گائے کے بدن کا ایک حصہ مرنے کو مارا گیا تو اللہ زندہ فرما دے رہا ہے.
وہ بیٹھ گیا, حضرت موسیٰ نے کہا تم کو کس نے قتل کیا؟
تو بھتیجے صاحب سامنے کھڑے تھے, بولے اتنی ارے تو تو چلا رہا تھا, یہ ہوتے ہم نہیں تھے, ہمیں وہی تھا یا ہوتے ہیں ہم نہیں تھے. باتم کرنے والے آج کل کرتے ہیں نا, سننی
نہیں,
یا حسین ہم نہ تھے, یا حسین ہم نہ تھے. اور جب پکڑے جاؤ گے وہاں تو حسین کہیں گے تو ہی تھا,
جب وہ زندہ ہوا تو بولے اسی نے کیا,
یہ کہا اور پھر وہ انتقام کر گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ نوجوان جس نے ماں کی اطاعت کی, ماں کی اطاعت کا پھل کیا ملا؟ اتنا اسے سونا ملا کہ سات پشت وہ اپنے سونے سے کھلا سکتا ہے. یہ ماں کی اطاعت کا اور باپ کی نیکی کا پھل ملتا ہے. ماں وہ ہے کہ اس کی اطاعت کا جوان کرتا ہے تو دنیا بھی گھر میں آتی ہے اور دین بھی سمرا کرتا ہے, اور اگر ماں کی نافرمانی کرتے ہو تو گھر کے اندر مہوشت آتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. رب العالمین جل مجدہو نے میلاد مصطفیٰ کے ذریعے یہ ساری حقیقتیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں. ماں کی اطاعت کرو, دنیا بھی سنبھل جائے گی اور دین بھی تمہارا سنبھل جائے گا. ماں کی اطاعت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟
انشاءاللہ.
لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ اب قاومہو, یہ جوان اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا, وہ اطاعت رجل و زوجتہ اور اپنے بیوی کی اطاعت کرے گا. یہ میں نہیں کرتا, کہتا ہوں کہ بیوی کی بات مت مانو, روزانہ اس کو چپل دے کر کے بھلائی کرو, یہ بھی غلط ہے. قرآن فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں کے سب میں نیاز مندانہ ہمیشہ خدمت گزاری کے جذبے کے ساتھ پیش آؤ. انشاءاللہ یہ تمہارا شوہر تمہارے لیے اپنی محبت کی بچاتیں دکھا دے گا. اے میری ماں بہنوں, اپنے شوہروں کی اطاعت کرو, اور اے میرے نوجوانوں, ان اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دونوں اگر صحیح سلامت رہیں گے تو تمہارا نظام کھانا جو ہے بڑی اچھی آئی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا, اور بہت ہوئے جو بچے پیدا ہوں گے وہ غلام حسین بن کر کے جوان ہوں گے, مطلق اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر چلیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نظام کسی بھی حکومت اور اسٹیٹ کا چلانے کے لیے دو اہم ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک ہوم منسٹر اور ایک فارن منسٹر. فارن منسٹر کیا کرتا ہے؟ وہ باہر کی دنیا میں اپنے ملک کی عزت کو بڑھاتا ہے, اور ہوم منسٹر ملک کے اندر کے نظام کو سنبھالتا ہے. فوج اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے, کہیں گنجا فساد ہو تو اس کو ختم کرتا ہے, اور ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا یہ ہوم منسٹر کا کام ہے, اور فارن منسٹر کا کام ہے باہر کی دنیا میں ملک کی پالیسی کو اچھا بنانا. اے لوگوں, اسی طرح سے تمہارا ہر گھر ایک ملک اور اسٹیٹ کی طرح ہے. شوہر کو اللہ نے فارن منسٹر بنایا ہے اور بیویوں کو ہوم منسٹر بنایا ہے. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہیں, دونوں کو الگ الگ رکھو. لیکن آج بیویوں سے باہر کا کام لیا جا رہا ہے, بیوی جو ہوم منسٹر تھی فارن منسٹر بن گئی, اور جو فارن منسٹر تھا وہ چکو چکو گھر میں بیٹھا ہوا. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ جو ہیں خلط ملط ہو گئے, اسی لیے ہر طرف بھوتم پیدار ہو رہی ہے. اے مسلمان, فارن منسٹر تو ہے, باہر کی دنیا میں کمائی کر, قوت فاسو اللہ نے تمہیں دی ہے. اور میری ماں بہنوں, گھر سے بیٹھ کر کے گھر کا انتظام سنبھالو. اگر یہ دو منسٹری ٹھیک ہو جائیں گی تو گھر کا نظام اتنا بہترین ہو جائے گا, فاطمہ زہرا کی یاد تازہ ہو جائے گی, ادیب مرتضیٰ کا انداز زندگی تمہارے گھروں میں نظر آئے گا, تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا اعلان. گھر کو بھی سنبھالا, برادری کو بھی سنبھالا, ملک کو بھی سنبھالا, اور بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک کھاگے محبت میں بانٹ دیا. اتحاد بڑی برکتیں ہیں. پہلے کے زمانے میں عرب کا حال یہ تھا کہ گھوڑے کو پانی پلانے پر جھگڑا, اونٹ کو پانی پلانے پر جھگڑا, اور جھگڑا کیسا ہوتا تھا, 40-40 سال تک جھگڑا ختم نہیں ہوتا. روزانہ ناشتہ ہاشتہ کر کے نکلتے, تلوار لے کر کے چلا جاتے, پھر تھوڑی دیر لڑائی جھگڑا کرتے تھے, رات کو سو جاتے تھے, پھر صبح ناشتے کے بعد آ جاتے. 40-40 تک, 4 سال تک یہ جنگیں چلی ہیں تاریخ کھا کر. یہ حضور کے میلاد سے پہلے کا معاملہ تھا. کیا معاملہ تھا؟ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا, تو دوسرے قبیلے والا بولتا نہیں, میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. اب اسی میں پہلے اور بعد کی لڑائی, کہ دونوں نے کہا یہ ہماری انا ہے, یہ ہمارے قبیلے کی عزت ہے کہ ہر کام ہم پہلے کریں. یہی انا جہاں کام کرتی ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے, جہاں انا انا ہو جاتی ہے وہاں. آج بہت سی تنظیمیں ہیں اپنی انا کو, بہت سی تحریکیں ہیں اپنی انا کو سامنے لاتی. اور سے سن لینا, میرا جھنڈا اونچا رہے تو جھنڈا نکالتا, میری بات اونچی رہے میرا کام اونچا رہے. میں ساری سنی تحریکوں سے کہوں گا اپنے انا کو فدا کر دو, انا فنا ہو جائے, ریا ختم ہو جائے, دکھاوا ختم ہو جائے. دکھانے سے کام نہیں ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے سے کام ہوتا ہے. تم جو دین کا کام کرنے چلے ہو دکھانے کے لیے نہیں, کہ ہمارا کام لوگوں کو نظر آئے کہ اس نے اتنا کام کیا, اس نے اتنا کام کیا. اے میرے جوانوں, یہ نیت رکھو کہ اللہ ہمارے کام کو قبول فرمانے, اللہ تعالیٰ انصاف فرما دے کہ ہاں تم نے کام کیا, وہی کام. انا کو سامنے لاؤ گے ہمیشہ جھگڑے ہوں گے, دلوں میں خرابیاں ہوگی. جناب مصطفیٰ کے میلاد میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے, منتشر انسانیت کو سمیٹا ہے, بکھرے ہوئے اللہ کے بندوں کو مسجد میں جمع کر کے سب کے انا کو فنا کر دیا ہے, اور خدا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے مالداروں کی پیشانی جھکا دیا ہے. اور جب دین کے کام کے لیے وہ لوگ چلے ہیں تو انہوں نے, میں نے یہ جنگ جیتی, میں نے وہ جنگ جیتی, میرا یہ کارنامہ ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہے. حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کو خطاب حضور نے اللہ کی تلوار کا دیا, سیف اللہ. جنگ ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کا, حضرت عمر فاروق کا حکم نامہ پہنچا, خالد سیف اللہ ہم تمہیں معذور کرتے ہیں, اب یہ جھنڈا تم فلاں صحابی کو دے دو. حضرت خالد سیف اللہ جو اسلام کے جاباز جرنلسٹ تھے, انہوں نے فوراً اس شخص کو بلایا جس کا نام حضرت عمر فاروق نے لیا تھا, جھنڈا دیا, جھنڈے میں سر رکھا, اور عرض کرتے ہیں مولا ایک بڑی ذمہ داری سے میرے کندھے کو تو نے ہلکا کیا, اب میں وہ جہاد کروں گا کہ اب پہلے سے زیادہ جوش میرے اندر پیدا فرما دے. اور پھر انہوں نے نعرہ لگا کر جو خدمت دین کی ہے وہ پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا. اللہ نے فتح سے ساتھ, یہ نہیں کہ میں گورنر تھا, میں جنرل تھا, میرا مقام یہ تھا, مجھے عین جنگ میں رسوا کیا گیا, نہیں. انہوں نے اپنے لیے نہیں, خدا کی رضا کے لیے دین کا کام کیا تھا. اس لیے جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں, آپس کے اختلاف کو دور کرو, انا کو ختم کرو, مل جل کر کے کرو, اور مل جل کے جو کام کرو گے وہ تمہارے ملک کے لیے, تمہارے گاؤں کے لیے, تمہارے محلے کے لیے ان کے مبارک اور رحمت و برکت کا ذریعہ بن گیا. میلاد مصطفیٰ اس لیے تھا بلاد مصطفیٰ صرف جلسہ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے دل کو سنوارنے کا، دل اگر اچھا ہوتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کامیابی ملتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قد اصلح من ذکرہ، بلا شبہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ لیا۔ یہ دل کی صفائی ہماری سب سے بڑی کامرانی اور کامیابی ہے۔ پروردگار عالم میلاد کے جلسے کو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنائے، ہمارے دل کی صفائی کا وسیلہ بنا دے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری اس نصیحت کو یاد رکھیں، گمراہوں سے دور رہنا، سنیوں سے مل جل کر کے رہنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کو مستحکم اور مضبوط کر دیتی ہیں۔ پروردگار عالم ان علماء کے صدقے میں میری باتوں کو آپ کے دلوں میں اتار دیں، اور میں یہ زور دیتا ہوں کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں داڑھیاں رکھیں۔ بھائی اس کا وزن کتنا ہے ذرا سوچو، نہ گردن جھکتی ہے اور نہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا نور ہے جو چہروں پر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، نوجوان بولتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے تو لڑکی نہیں ملے گی۔ ارے حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں ہر سب کا جوڑا ازل میں اللہ نے لکھ دیا، آپ جوڑا تلاش کرو گے۔ اتنے جوڑے تلاش کرتے ہیں، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں لڑکی نہیں ملتی، اور بالکل اوپن پلاٹ رہتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ لڑکی نہیں ملتی، اور میں نے کتنے داڑھی والوں کو دیکھا ہے کہ فوراً لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اور ایسے شخص جو کہتے ہیں داڑھی سے لڑکی نہیں ملے گی، میں تو کہتا ہوں تو زندگی بھر ملے گی، ایسی نیت رکھنے والوں کو زندگی بھر نہ ملے۔ اور جو بچیاں کہتی ہیں میں گاڑی والوں سے شادی نہیں کروں گی، میں تو کہتا ہوں تمہیں زندگی بھر جوڑا نہ ملے۔ نبی کی سنت کا مذاق، اس سے نفرت، جو نبی کی سنت سے نفرت کرتا ہے، ارے وہ زندگی پر لعنت ہو جائے۔ وہ زندگی زندگی ہے جس میں جناب مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار اور محبت۔ تو یہ سب تصور چھوڑو، آج کتنے بڈھے اور بڈھیاں ہیں، جوان بیچارہ نمازی بن جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو ماں بولتی ہے ارے بیٹا ابھی سے داڑھی رکھ رہا ہے، ملا بننا ہے، کون تجھے لڑکی دے، یہ بڈھیاں قبر میں پیر لگتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو مسائل کرتے ہیں، ارے شرم آنی چاہیے ایسے سکنے چپڑے باپ کو، جو باپ بیٹے کو داڑھی رکھنے سے اس کو نفرت دلاتا ہے۔ ارے تمہاری زندگی پر میں کیا کہوں، نبی کی سنت ادا کرے گا تو لڑکی نہیں ملے گی، خدا چاہے گا تو ایسی لڑکی ملے گی جو یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی کا درجہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روح البیان میں مما رزقناہم ينفقون کے تحت ایک تفسیر واقعہ لکھتے ہیں امام ابو عبداللہ الحارث الرازی کا، کہ اگلے زمانے میں ایک نبی تھے، ان پر وحی آئی کہ اے نبی تمہاری امتی میں فلاں شخص ہے، اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی آدھی زندگی مالداری میں گزرے اور آدھی زندگی غریبی میں گزرے، اس کو بلا لو اور پوچھو کہ پہلے مالدار بننا چاہتا ہے یا پہلے غریب۔ نبی نے اسے بلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، اب تیری چوائس ہے کہ پہلے مالداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا غریبی۔ تو بیچارہ پریشان ہو گیا، فیصلہ نہیں کر سکا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے تھوڑا چانس دے دیجئے، میں اپنی بیوی سے بھی مشورہ کروں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بغیر بیوی کے پتہ نہیں ہلتا، جو میڈم کہے گی وہی ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے کہ بیوی سے بھی مشورہ لے لو۔ نبی نے کہا جا اپنی بیوی سے پوچھ کے، گیا کہا ہے نیکبخت اللہ کی وحی ہمارے بارے میں اتری ہے کہ آدھی زندگی مالدار آدھی زندگی غریب بن کر کے گزارنی ہے.
نبی نے کہا پہلے مالدار بننا چاہتے ہو یا غریب بننا چاہتے ہو بتاؤ.
میری سمجھ میں نہیں آئے تو بتا.
تو بیوی نے بیوی کیا کہہ بول رہے بڑے تجربے کار ہیں. بیوی کی ڈیمانڈ حاصل کیا ہے کھانے کو رہے نہ رہے پنجابی سوٹ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, آئرن ہونا چاہیے, ناک کی اسلی ہونی چاہیے. یہ وہ دنیا بھر کے ان کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں. تو بیوی نے کہا ایسا ہے تو جا کے بول دیجیے ہم پہلے مالداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
تو شوہر نے کہا دیکھ اتنی جلدی فیصلہ مت کرنا, میرا خیال ہے کہ پہلے ہم لوگ غریب بن کر کے زندگی گزاریں, کیونکہ جب مصیبت ہم برداشت کر لیں گے بعد میں مالداری ملے گی بڑا مزہ آئے گا, اور پہلے مالدار بن کر کے جئیں گے بعد میں مصیبت آئے گی تو برداشت کرنا بڑا کٹھن ہو جائے گا. میری رائے ہے کہ پہلے ہم لوگ غریب بن جائیں. بیوی نے کہا نہیں, جو فیصلہ میرا ہے وہی مان نہ. بیچارہ مجبور تھا نیک آدمی کا, کہا چل بھائی جو تو کہہ رہی ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. جا کر کے نبی سے کہا, نبی نے دعا کر دی, بس مالدار بن گیا. اللہ تعالیٰ کے دیر نہیں لگتی ہے, پروردگار عالم نے فرمایا مالدار ہو جا. دولت ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے دولت ہی دولت اس کے گھر میں. شاید کوئی سوچ رہا کاش میں ہوتا ہوں. نبی میرے لیے دعا کر دیتے. خیر مالدار ہو گیا, مکان بن گیا, اچھے کپڑے بچے پہن رہے ہیں, کھانا خوب پک رہا ہے. تو بیوی نے بڑی نیک تھی, ایک دن بلایا اپنے شوہر سے کہا میاں ایک مشورہ اور میرا ماں نے کہا. بول کہا جیسا مکان ہمارا بنا ہے ویسے مکان شہر کے سب غریبوں کا بنا ہے. جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے روزانہ سب کے گھر میں کھانا ہونا چاہیے. جیسا ہمارے بچے کپڑے پہنتے ہیں ویسے سب غریبوں کے بچے کپڑے پہنتے ہیں. شوہر کرنے لگا بہت اچھا مشورہ تیار کر دیا, سب مکان بن رہا ہے, کپڑے خریدے جا رہے ہیں, بریانیاں پک رہی ہیں, سارے شہر کے غریب اور مالداروں کی چوٹی پر پیر رکھ کر چل رہے ہیں. یہ اتنے غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے آج ان کے محلے میں جب دیکھو چکن ٹکا, بریانی کی خوشبو, قورمہ اور باقی خانی ایک سے ایک پکوان, پورے شہر کی حالت بدل دی. اور جب تو آدھی زندگی اس کی مالداری میں گزر گئی, نبی نے بلایا کہ اب غریبی کی زندگی گزارنا. بیچارہ پہنچا بیٹھا, نبی نے کہا کہ اب تمہاری مصیبت کے دن آ گئے. کہا حضور جیسا حکم ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں.
وہی نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی میرے بندے کو بشارت دے دو
کہ اس نے میری نعمتوں کا صحیح شکر ادا کیا, میں نے مال دیا تو اس کا صحیح استعمال کیا.
نبی بشارت دے دو جو اس کی غریبی کی زندگی ہے اس کو ہم نے مالداری کی زندگی میں بدل دیا ہے.
دیکھیے نیک بیوی ہوتی ہے تو شوہر کو کیسے
سنبھالتی ہے. ماں کی اطاعت تمہاری زبان کی تاثیر بن جاتی ہے
اور جنت تمہارے ماں کے قدموں میں حضور میں پڑ جاتی ہے. اور بیوی اگر نیک ہے
کالی بیوی مت دیکھو, ایسی بیوی دیکھو جو راہ خدا میں صرف کرنے کا تمہیں مشورہ دے, جو غریبوں کو مدد کرنے میں تمہارا تعاون کرے. اگر بیوی بھی اچھی ہے تو یاد رکھنا دنیا بھی چلے گی اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ کا جو شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو بیوی بھی اچھی ہو اور بچے بھی اچھے ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا اچھا ہے سکھی ہے جس کو چار اچھی چیزیں مل جائیں, نیک اچھی بیوی, اچھی اولاد, اچھا پڑوسی اور اچھے دوست. کتنے ہو گئے؟
چار.
یہ چار اچھی چیزیں جسے مل گئی وہ بہت اچھا. دوست اچھا ہو, پڑوسی اچھا ہو,
اولاد اچھی ہو بیوی اچھی ہو خدا کی قسم دیکھو ایسے آدمی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. اگر بیوی اچھی ہے اولاد بھی بڑھ گئی شوگر کی بیماری فوراً ہو جائے جتنا ٹینشن ویسی بیماری بی پی بڑھ جائے ہاتھ ہو جائے اولاد خراب ہو گئی لڑکی اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے لڑکا ادھر سے بھاگ آ رہا ہے سب بھاگ بھوک کر کے پورے خاندان کی عزت پر بھاگ کر دیتے ہیں. آج ہم نے اپنے لڑکیوں کی تعلیم کا کیا انتظام کیا دین کی تعلیم میں دلاؤ یہ جین پینٹ نہ پہنا ہاتھ میں موبائل نہ دو لڑکیوں کو یہ موبائل لالچ کی مشین ہے. ماں باپ ایسے رہتے ہیں اور اپنے فرینڈ سے وہی بات کرتی ہے بوائے فرینڈ
دس بجے ہیں فلان گارڈن میں ملے ہیں
ماں روپ بتاتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا وہ سمجھتی ہے ہماری بیٹی اچھا ہے جن سے اریانیت بے پردگی ہمارے خاندان کی عزت پر بٹکا لگا رہا ہے. یہ لڑکیاں تمہاری ضرور ہے لیکن میرے رب کی یہ بازیاں پابندیاں ہیں فاطمہ کی کنیزیں ہیں ان کی آبرو کو کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. ارے وہ فاطمہ کہنا تمہیں درس دیتے ہیں کہ جن کے عاشق کو جبریل بھی نہیں ہے. آج ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں اور یہ اعلیٰ ایسی ہے کہ یہ خالہ کسی کے ساتھ نہیں بہنوں کے ساتھ جاتی ہے خون کے آنسو رو. ہماری بچیاں اس لیے نہیں پیتی کہ بہنوں کے ساتھ جائیں ہماری بچیاں وہ بھی کسی عالم کی منقوہ بن جائے کسی نمازی کے ساتھ رہیں تاکہ ان کی گود میں جو اولاد پیدا ہو امام حسین کا غلام بن کر کے زندگی تو جوانوں تم بھی سب لو بچیاں تم بھی سب لو بڈھی اور بڈیاں تم بھی سب لو سب سب لو میلاد مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے. نبی آئے تھے سب کو سنبھالنے کے لیے سب کو درس زندگی دینے کے لیے پروردگار عالم گنگاوتی والوں کو ایسا امن و عافیت کا پیغام عطا فرما دے کہ گھر کا نظام بھی بدلے مسجدوں میں پہنچ جائیں ماں باپ کی اطاعت کریں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سب مل جل کر کے کام کریں. وما علینا الا البلاغ کھڑے ہو سکتے ہیں.